انا نرغب الیک فی دولة کریمة تعز بها الاسلام و اہلا و تذل بها النفاق و اہلا و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک و ترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرة رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صلوات علی محمد برادران عزیز و خواران محترم، آج چوتھی مجلس ہے اور موضوع ہے آیات ولایت. صنم کلام میں مسلسل آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 سماعت فرما رہے ہیں. ارشاد پروردگار ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اہتمام پروردگار کی طرف سے کہ وہ صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے. یخرجہم، وہ نکالتا ہے، نکالتا رہے گا، من الظلمات الى النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف بلاتا رہے گا. اگر کوئی آنے کے لیے تیار ہو تو وہ ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہے. پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت میں بخل نہیں ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور خدا کے مقابلے پر کچھ اور بھی ہیں کہ جنہوں نے بھی ولایت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور وہ ولایت رکھتے ہیں کن کے اوپر؟ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی روشنی کی طرف جا بھی رہا ہو تو پھر ان کو جانے نہیں دیتے، وہ کھینچ کر انہیں اندھیرے کی طرف لے آتے ہیں جہاں پر پھر وہ بھٹکتے رہتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آج جس آیت پر خاص طور پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ آیہ مباہلہ ہے، سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فمن حاج کفی ہے من بعد ما جاءک من العلم، کہ حبیب اگر قضیہ عیسیٰ میں علم آنے کے بعد کوئی آپ سے کوئی حجتی کرے، بیسہ بیسی کرے، زندم زندہ کرے، فقل تعالو، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ندعو ابنا انا و ابنا اکم، کہ ٹھیک ہے، پھر اب باتیں تو بہت ہو چکی، اب ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو آواز دیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو آواز دیتے ہیں. ونساء انا ونساء اکم، جنہیں ہم اپنی نساء سمجھتے ہیں ہم انہیں آواز دیتے ہیں، جیسے تم اپنی نساء سمجھتے ہو تم اسے آواز دو. وانفسنا وانفسکم، جیسے ہم اپنی جان سمجھتے ہیں ہم بلاتے ہیں، جیسے تم اپنی جان سمجھتے ہو تم بلا لو. پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ثم نبتہل، پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ نہ تمہیں ہم سے لڑنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں تم سے لڑنے کی ضرورت ہے، خدا کی بارگاہ میں ہم بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں تم بھی ہاتھ پھیلاؤ، تم دعا کرو ہم بھی دعا کرتے ہیں، تم بھی یہ کہو کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت. اب برادر نے عزیز، ظاہر ہے کہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، اس پس منظر کو سمجھنا میرے نوجوان دوستوں کے لیے میں بیان کرنا چاہوں گا. دیکھیے، پروردگار عالم نے سورہ آل عمران کی جو ابتدائی 61 آیتیں ہیں، یعنی یہ 61ویں آیت تو وہ ہے جس کو آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے. اچھا، یہ ظاہر ہے کہ میرے دوستوں کے لیے بالکل واضح ہونا چاہیے کہ جس طرح سے سوروں کے نام ہوتے ہیں اسی طریقے سے بعض آیتوں کے نام بھی ہوتے ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوروں کے نام تو بہت واضح، آپ پڑھتے چلے جائیے، سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، آراف، انفال، سورہ برات، یہ سارے نام. سورہ ناس تک 114 سورے ہیں، تو ہر سورے کا ایک نام تو ہے. بعض سورے ایسے ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ نام، جیسے سورہ فاتحہ ہے تو فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، حمد بھی کہا جاتا ہے، سب مسانی بھی کہا جاتا ہے، بہت سے نام سورہ فاتحہ کے. لیکن بعض آیتیں، ہر آیت نہیں مگر بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام، یہ عربی زبان کے اندر ہوتا ہے کہ بعض جملے ہوتے ہیں ان جملوں کے نام ہوتے ہیں، بعض آیتیں ہوتی ہیں ان آیتوں کے نام ہوتے ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک آیت ہے مگر اس کا نام ہے بسملہ، ایک نام ہے بسملہ. اسی طریقے سے وہ آیت کہ جس میں پیغمبر اکرم کی نبوت کے خاتمے کا تذکرہ ہے کہ حضور کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام ہے آیت ختم نبوت. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بس وہ اللہ کے رسول ہیں، انبیاء کے خاتم. تو اس کا نام پڑ گیا، اس کا عنوان ہے آیت ختم نبوت. تو آپ نے غور فرمایا کہ جہاں پر اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم آیا اس کا نام رکھ دیا گیا بسملہ، جہاں پر حضور پر نبوت کے خاتمے کا ذکر آیا تو وہاں پر نام رکھ دیا گیا آیہ ختم نبوت، جہاں پر قربا سے مودت کا حکم دیا گیا تو آیت کا نام رکھ دیا گیا آیہ مودت، جہاں پر چادر میں جمع کر کے طہارت کا اعلان کر دیا گیا اور آیت نازل ہو گئی تو آیت کا نام رکھ دیا گیا آیہ تطہیر. اسی طریقے سے جس آیت کے اندر مباہلہ کا ذکر کیا گیا تو اس آیت کا نام رکھ دیا گیا آیہ مباہلہ. اب یہ ہے سورہ آل عمران. اچھا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ بالکل ساتھ ساتھ، دوسرا سورہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ بقرہ، تیسرا سورہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ آل عمران، یہ دونوں مضامین کے اعتبار سے کافی مشابہت رکھتے ہیں، ریزمبلنس ہے، یعنی بہت ساری چیزیں دونوں کے درمیان ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیگر موضوعات نہیں ہیں مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. اچھا، یہ آپ کو بہت سے دوسرے سوروں میں بھی مل جائے گا، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کی آسان سے مثال ہے. دونوں کے مضامین اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کافی اشتراک نظر آئے گا. قل اعوذ برب الفلق، وہاں پر ہے قل اعوذ برب الناس، اے حبیب کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب فلق کی پناہ میں. قل اے حبیب کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اب آپ غور فرمائیے، آپ کی خدمت میں یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے ایک مضمون مختلف انداز سے دو صورتوں کے اندر رکھ دیا. تفصیلات ہیں اپنے جگہ پر مگر یہ ہے، یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اور پھر ایک مرتبہ اپنے نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ جب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے، توجہ کیجئے گا، یہ آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر عرض کر رہا ہوں کہ جب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، تو ایک تو ہے پناہ دینے والا، اس سے تو محبت کی جائے گی، ایک وہ ہے جو پناہ میں آ رہا ہے، مگر جس کے مقابلے میں پناہ میں آنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا اس سے بھی محبت کی جائے گی؟ بہت توجہ کیجئے گا کہ ایک وہ ہے جو پناہ میں آ رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کی پناہ میں آ رہا ہے، مگر کوئی تو اتنا شریر شیطان ابلیس یا ابلیس صفت یا ابلیس کا پیروکار ہے کہ جو اتنا تنگ کر رہا ہے کہ جس کے مقابلے میں پناہ طلب کی جا رہی ہے، تو خدا سے تو محبت کی جائے گی، مصطفیٰ سے تو محبت کی جائے گی، مگر اس شیطان کو بھی تو تلاش کرو کہ جس کے مقابلے میں پناہ طلب کی جا رہی ہے، اسے محبت نہیں کی جائے گی، اسے اظہار تبرہ کیا جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید کا سورہ ہے نواں سورہ، جس کا ایک نام ہے توبہ، ایک نام ہے سورہ براءت، تو براءت کا مطلب ہی ہے تبرہ. اس کے اندر آغاز ہی میں بسم اللہ کیوں نہیں رکھا پروردگار نے؟ اسی لیے نہیں رکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمانیت کا حوالہ ہے، رحیمیت کا حوالہ ہے. جب تبرہ کیا جا رہا ہے، براءت کا اعلان کیا جا رہا ہے، تو پھر اس وقت رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر بلاغت کے خلاف ہے، لہذا وہاں پر نہیں رکھا گیا اور تبرہ کا اعلان کر دیا گیا. یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ مولانا ابوالکلام آزاد شیعہ نہیں تھے، بہت معروف شخصیت، بزرگان تو یقیناً واقف ہیں، ان کے جو سیاسی نظریات وہ اپنی جگہ پر، انتقال ہو گیا، کانگریس کے رہنما تھے، پاکستان کے مخالف تھے، مگر ان کی علمی حیثیت مسلم. انہوں نے ایک بہت پیارا تبصرہ کیا، ان کا ایک مضمون ہے تولّا و تبرّا، شیعہ نہیں ہیں، برادران اہل سنت کے معتبر عالم ہیں، ان کی تفسیر بڑی معروف ہے، اور انہوں نے مضمون لکھا تولا اور تبرا، اور اس کے اندر وہ کیا جملہ لکھتے ہیں، بہت قیمتی ان کا تبصرہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر توجہ کیجئے گا، وہ فرماتے ہیں تبرا کو سمجھانے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم بروں کو بھی اچھا کہیں گے تو اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس باقی کیا بچے گا. یعنی واقعاً بہت قیمتی تبصرہ ہے، کامن سینس کی بات ہے، لاجیکل ہے کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم بروں کو بھی اچھا کہیں گے تو اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کیا باقی رہے گا. یعنی میں اب اپنے الفاظ میں اس کی تشریح کروں، وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ خائن کو بھی امین کہیں گے تو پھر امین کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ بچے گا. اگر ہم جھوٹوں کو بھی صادق کہنا شروع کر دیں تو جو صادق ہیں ان کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ بچے گا. جو غدار ہیں ان کو بھی وفادار کہنا شروع کر دیں تو جو وفادار ہیں ان کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ بچے گا. اور پھر اس کے بعد اگر فرار کو بھی بہادر کہنا شروع کر دیں تو جو بہادر ہے اس کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ بچے گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. تو انصاف کی بات یہ ہے کہ بات تو بڑی معقول ہے، یہی وہ معقولیت ہے کہ جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے برات از مشرکین. تو ظاہر ہے کہ پہلے مرحلے میں تو پیغام دیا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایمان کی دعوت تمہارے لیے ہے، اگر تم قبول کر لو تو دولت ایمان سے مالا مال ہو جاؤ گے، اور اگر اپنے کفر پر باقی رہنا چاہتے ہو تو یہ بھی تمہاری چوائس ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. مگر پھر جو کافر ہے وہ انکار کر رہا ہے، کفر کا مطلب ہے انکار، کافر یعنی انکار کرنے والا. اب اگر وہ لڑنے کے لیے آ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر تلوار کھینچ کر مقابلہ کیا جاتا ہے. یا آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے سورہ حج کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اذنا للذین یقاتلون بانہم ظلمون، اذن دیا جاتا ہے، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے، صیغہ مجھول ہے، پیسیو وائس ہے، کہ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے ان کو اذن دیا جاتا ہے کہ وہ اس قتال کا جواب دیں. بانہم ظلمون، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا. آپ نے غور فرمایا، یہ تلوار خود سے لے کر میدان میں نہیں آ گئے، جب تلوار کھینچ کر ان کے اوپر تجاوز کیا گیا تو یہ اپنے دفاع کے لیے میدان میں آئے. دفاع کے لیے بھی پہلے مرحلے میں دعوت دی گئی کہ کسی طرح سے مذاکرات کرو، سمجھانے کی کوشش کرو، اس آگ کے اوپر پانی ڈالنے کی کوشش کرو. لیکن اگر وہ مصر ہیں تو پھر مصر ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تلوار لے کر آ گئے، تب ایک انسان کیا کرے؟ کیا وہ اپنے آپ کو پیش کر دے کہ مجھے قتل کر دو، یا وہ اپنا دفاع کرے؟ یہ وہ دفاع ہے کہ جس کو قرآن جسٹیفائی کرتا ہے. اب یہاں پر اگر کیس یہ ہو جائے کہ وہ ایمان کی دولت قبول نہیں کرنا چاہتا، ایک، اپنے کفر پر باقی رہ کر دستبردار بھی نہیں ہونا چاہتا، لکم دینکم ولی دین، دو، تیسرا مرحلہ وہ لڑنا بھی نہیں چاہتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا اصرار ہے کہ حق پر تو ہم ہی ہیں، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر مباہلہ کیا جاتا ہے. بہت توجہ کیجیے گا، یعنی ایک ہے یہاں سے دعوت ایمان قبول کر لیں تو وہ بھی مومن بن جائے، ادھر آ جائے، اگر وہ قبول نہ کرے اور اپنے کفر پر باقی رہنا چاہے، پیسفل کو ایگزسٹنس، پرامن بقائے باہمی، لکم دینوں کو بلیا دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. تیسرا مرحلہ وہ کہے گا نہیں جناب، ہم تو آپ کے اوپر تجاوز کریں گے، تلوار لے کر میدان میں آ گئے، تو یہ بیچارے کیا کریں سوائے اس کے کہ اپنا دفاع کریں، دفاع کریں گے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے مقابلہ کریں گے. آخری مرحلہ کہ وہ کہے کہ نہیں جناب، ہم آپ کی دعوت ایمان بھی قبول نہیں کرتے، ہم اپنے کفر پر باقی تو رہیں گے، تلوار سے مقابلہ بھی نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ میدان روحانیت کے شہ سوار تو ہم ہی ہیں. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر کہا جائے گا ندو ابنا انا و ابنا کو، کہ پھر ٹھیک ہے تم لڑنا نہیں چاہتے تو ہم بھی تلوار نہیں کھینچیں گے، مگر پھر اس کے بعد کام یہ ہوگا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں تم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، نساء انا و نساء اکم، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، انفسنا و انفسکم، جس کو ہم اپنا نفس اور اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے آتے ہیں، جس کو تم اپنا نفس اور اپنی جان سمجھتے ہو تم لے آؤ. یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران مضامین کے اعتبار سے آپ کو کئی شباہتیں نظر آئیں گی. اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، آپ دیکھیے سورہ بقرہ، آپ کو یہودیوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں مل جائیں گی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یعنی یہودی، یاد کرو جو میں نے نعمتیں تمہیں دیں، یاد کرو میں نے کتنی نعمتیں تم پر نچھاور کر دی، تم جسٹیفائی نہیں کر پائے، تم لوگوں نے اپنے آپ کو اس نعمت کا اہل ثابت نہیں کیا. ایز اے ریزلٹ پھر پروردگار کی طرف سے مار بھی ہے، پروردگار کی طرف سے عذاب بھی ہے، یہ سب کچھ ہوا. یہاں پر اگر آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں تو آپ کو جو چیز ملے گی وہ ہے نصارہ یعنی عیسائی کرسچینٹی. سورہ بقرہ کے اندر یہود کا ذکر زیادہ ہے، سورہ آل عمران کے اندر نصارہ کا ذکر زیادہ ہے، نصارہ یعنی کرسچنس. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے، خاص طور پر میرے نوجوان دوست، کہ اگر لفظ بقرہ آپ کو مل گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کا یہ سورہ جو 286 آیتوں پر مشتمل ہے 286، تو بس بقرہ ہی اس کا موضوع ہے. بقرہ یعنی گائیں، گائیں سے متعلق تو چند آیت ہیں. آیت نمبر 67 آنورڈز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس بقرہ اس گائیں سے متعلق. تو قرآن مجید کے سوروں کے نام اسی طرح سے ہوتے ہیں. آل عمران تو آل عمران کے بارے میں کچھ گفتگو ہے مگر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. سورہ نساء، نساء یعنی عورت، عورت کے اوپر گفتگو ہے مگر اور بھی بہت ساری باتیں. تو سورہ بقرہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آیت نمبر 67 وہ بھی سن لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے گفتگو کر رہے ہیں، بنی اسرائیل والوں نے کسی کا قتل کر دیا اور چھپا رہے ہیں، ایک تو قاتل اور پھر چھپا بھی رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا ماحول تھا، تو چھپا رہے ہیں. پروردگار عالم نے طے کیا کہ جو قاتل ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ بیان وہاں پر محفوظ کیا گیا. اس قال موسیٰ لقومہ، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے تھے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائیں ذبح کرو. تو بنی اسرائیل والے وہ آسانی سے مان جائے وہ قوم ہے، انہوں نے کہا تتخذونا ہزوا، اے موسیٰ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو کہ خدا یہ حکم دے گا کہ گائیں ذبح کرو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، حکم خدا ہو اور میں پہنچانے میں ادھر ادھر کی کوئی بات کر دوں تو یہ تو جہالت ہے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اب انہوں نے کہا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہیا، اے موسیٰ ایک کام کرو ذرا اپنے رب سے سوال کرو. بدتمیزی آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے رب سے سوال کرو. ادعو لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے پوچھو. یبین لنا ما ہیا، کہ وہ بتائے کہ یہ گائے کیسی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا جملہ سنا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں فریاد کی کہ مالک میری قوم کہہ رہی ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، بات تو بڑی سادہ اور صاف تھی، ایک گائے لو اور جا کر ذبح کر دو، مگر میری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تو مالک تو بتا دے کوئی اور نشانی. تو اب پروردگار عالم نے کہا کہ بھئی گائیں ایسی ہو، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا خدا یہ کہتا ہے کہ گائیں ایسی ہو کہ نہ بکر ہو نہ فارس ہو، یہ لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے، کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، عوانم بین ذالک، درمیان درمیان کا معاملہ ہو. فافعلوا ما تؤمرون، ارے جو تم کو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو. انہوں نے کہا کہ ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونها، اے موسیٰ ابھی بھی ہمارے لیے واضح نہیں ہوا، ذرا اپنے رب سے سوال کرو کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا رنگ بتائے پروردگار. یہ دوسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اے موسیٰ جا کر سوال کرو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام سٹ پٹائے اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں کہا مالک یہ دوسری مرتبہ بھی سمجھ نہیں پائے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، ذرا رنگ تو بتانا. اور اب پروردگار عالم نے بتایا اور موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں فاقعن لونہا تسر الناظرین، کہ بنی اسرائیل زرد رنگ صفرا खिला हुआ रंग हो, खिलता हुआ, ऐसा कि जिसको देखना देखने वाले को अच्छा लगे, ये है रंग उसका। उन्होंने कहा उद्उ लना रब्बका, ये तीसरी मर्तबा, ऐ मूसा अपने रब से सवाल करो, युबय्यिन लना मा हिया, कि वो गाय कैसी हो, इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, यकीनन ये गाय हमारे लिए मुतशाबे हो गई है, हम समझ नहीं पा रहे। तीन मर्तबा उन्होंने कहा कि हम समझ नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए। अब उसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार आलम से सवाल करते हैं, खुदा जवाब नाजिल करता है और मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि भाई गायें ऐसी हो कि जो खेत में हल जोतने के लिए इस्तेमाल ना होती हो और ना ही पानी सींचने के लिए इस्तेमाल होती हो, अब तो करो। फज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून, उन्होंने कहा अलान जेता बिलहक, कि हाँ मूसा अब तुमने बरहक बात कही है, अब तुमने हक बात कही। फज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून, और फिर उन्होंने ज़बह किया वरना वो करने वाले नहीं थे। यानी जिस नुक्ते की तरफ मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ वो ये है कि उन्होंने एक मरतबा कहा उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, ए मूसा ज़रा पूछो ये गाय कैसी हो। फिर उसके बाद उनको बताया गया, उन्होंने कहा कि अभी भी समझ में नहीं आया। उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, दूसरी मरतबा उसका रंग कैसा हो। फिर उसके बाद मूसा ने बताया, इन्होंने कहा हमको समझ में नहीं आया। फिर तीसरी मरतबा बताया, तीन मरतबा मार खाई और चौथी मरतबा उनको हक समझ में आया। यानी हमें इतनी बात तो वाज़े हो गई कि तीन मरतबा मार खाकर हक समझने की रस्म बहुत पुरानी है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर फरमाया आपने बरादरान अजीज, और फिर परवरदिगार आलम ने समझाया कि असल कज़िया ये था, इस कतल तुम नफ्सन, तुमने एक नफ्स मोहतरम को कतल कर दिया। फद्दारा तुम फीहा, तुम उसको छुपाना चाहते थे। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, तुम जो छुपा रहे थे अल्लाह उसको जाहिर करना चाह रहा था। अब हमने क्या किया, गायें ज़िबा करवाई और गायें ज़िबा करने के बाद ये कहा वकुलना ज़रिबूहू बिबादिहा, आपके ज़ौक से बहुत करीब होकर। परवरदिगार आलम क्या इरशाद फरमा रहा, हमने उनसे ये कहा वकुलना इज़रिबूहू बिबादिहा, ये जो गायें ज़िबा की है ना, इसका एक टुकड़ा ले जाकर उस मकतूल के जिस्म से मस करो, मस करो, होगा क्या कि वो जिंदा हो जाएगा और फिर खुद बताएगा कि उसको किसने कत्ल किया। और फिर परवरदिगार फरमाता है कदा लेगा योहिल्ला, अल्लाह इसी तरह से जिंदा करता है। जिंदा कौन करता है, अल्लाह करता है। मैं हाथ जोड़कर कहूँ कि ऐ परवरदिगार जब तू जिंदा करता है तो ये पूरी एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत क्या है। पहले गायें ज़िबा करवाई, गायें ज़िबा करवाने के बाद कहा कि इसका एक टुकड़ा ले जाकर लगाओ, जब लगाओगे तब वो ज़िंदा होगा। अगर कोई वहाबी होता तो कह देता कि मुर्दा गाय है, टच करने से होगा क्या। वो तो फौरन कह देता कि ये तो मुर्दा है, मुर्दा से टच करने से क्या होता है। मगर परवरदिगार आलम यही समझाना चाहता है कि ऐ बंदगान मेरी बात को समझो, जिंदा मैं करता हूँ मगर अगर इसके वसीले से जिंदा करना चाहता हूँ तो तुम्हें एतराज़ किया है। अगर मैं इसके वसीले से जिंदा करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक चीज़ समझा रहा हूँ कि इसे ज़िबा करो फिर इसका एक टुकड़ा लगाओ, जब टुकड़ा लगाओगे तब वो जिंदा होगा। ये कुरान है बरादरान अजीज़, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, कुरान है। जब ये टुकड़ा लगेगा फिर उसके बाद मैं मोही हूँ, मेरी अहिया की अदा तुम्हारे सामने आएगी, मेरा अहिया का अंदाज़, ज़िंदा करने का तरीका तुम्हारे सामने आएगा। अब बरादरान अजीज़ समझ में आया कि जो परवरदिगार का मुंतखब और मुस्तफ़ा हो उसके मस करने का एजाज़ क्या होता है। वो मकतूल था, गाय का एक टुकड़ा उसको मस कर दिया गया, वो जिंदा हो गया। और वो फितरुस था कि बालों पर से महरूम था, हुसैन के झूले से मस हो गया, बालों पर पा गया। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा और दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आपने गौर फरमाया ये कुरान मजीद की आयतें हैं और उनके ज़रिए से, कल भी मैंने गुजारिश की थी, हमारे अकायद हवा में नहीं है, हम कुरान मजीद से दलील रखते हैं। परवरदिगार आलम ने इतना कुछ बयान किया है کہ اگر اس کتاب خدا کو ریفر کیا جائے تو ہمیں اپنے عقائد کے لیے وہ ساری جسٹیفیکیشن فراہم ہو جاتی ہے، وہ ریزننگ مل جاتی ہے کہ جس کے بعد قلب کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ معصومین کے اقوال، پیغمبر اکرم کی احادیث، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید کی آیتیں۔ میں عرض کر رہا تھا برادران عزیز، ایک طرف سورہ بقرہ، دوسری طرف سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ میں یہ چند آیت جن میں بقرہ کا ذکر ہے، آل عمران میں آل عمران کا ذکر آیا، چند آیتیں کہ جن کے اندر آل عمران کا ذکر آیا۔ تمام تر ابتدائی آیتیں، یعنی آیت نمبر ایک سے اگر آپ شروع کریں اور آیت نمبر 61 62 63 64 65 تک چلے جائیں، 70 تک چلے جائیں، یہ تمام آیتیں سورہ آل عمران کی وہ ہیں کہ جنہیں اس کانٹیکسٹ میں دیکھا گیا کہ نصارۂ نجران آئے، پیغمبر اکرم سے گفتگو کر رہے ہیں، اور جو وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ان کے سوالات، اور ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آیات قرآنی کی صورت میں نازل ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے آیات کی صورت میں ان کے سوالوں کے جوابات دیے۔ اچھا، اب ذہن میں رکھیے گا کہ پیغمبر اکرم کی سیرت میں ایک سال ہے جس کا نام ہے سنۃ الوفود، وفود کا سال، جس میں پیغمبر اکرم سے مختلف ڈیلیگیشنز نے آ کر ملاقات کی۔ اچھا، پیغمبر اکرم نے ان کو خط لکھے تھے، ایران والوں کو خط لکھا، روم والوں کو خط لکھا، نجران والوں کو خط لکھا۔ نجران والوں نے میٹنگ کی، ہوم ورک کیا، سوالات ترتیب دیے کہ بھئی یہ دعوت کیا ہے، یہ نبی کا پیغام ہے، اس رسول کے اس میسج کو ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں۔ ایک نمائندہ وفد انہوں نے وہاں سے روانہ کیا اور وہ آئے مدینہ منورہ۔ جو افراد مسجد نبوی کی زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بعض ستون وہ ہیں کہ جن کو ہائی لائٹ کیا گیا، ان کے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ اس ستون کی یہ اہمیت ہے، اس ستون کی یہ اہمیت ہے۔ انہی میں ایک ستون ہے جس کا نام ہے استوانۃ الوفود۔ استوانہ عربی میں ستون کو کہتے ہیں، ستون وفود یعنی وفود والا ستون۔ بات یہ کہ پیغمبر اکرم مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھاتے ہیں، خطبہ بھی دیتے ہیں، اسٹریٹجیز بھی بناتے ہیں، اور وہیں پر اور بہت سے کام کرتے ہیں۔ وفود اگر آ جائیں تو ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، تو اس جگہ پیغمبر اکرم وفود سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ وفد بھی آ گیا، اور اب واقعاً عجیب انداز سے آئے ہیں عیسائی۔ جب عیسائی ہیں تو روحبانیت کے دعوے دار ہیں کہ ہم زاہد ہیں، ہم تارک الدنیا ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے ہیں، ہمارا دنیا داری سے کیا تعلق۔ مگر جب آئے مدینہ منورہ کے اندر تو انہوں نے اپنا لباس دربار کے مطابق بنانے کی کوشش میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کے سامنے کہ جو نبی تو ہے، یعنی دعوی نبوت تو ہے اس کا، مگر ساتھ ہی ساتھ بادشاہ بھی ہے، تاجدار مدینہ ہے، تو جب ہم ان کے سامنے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنا لباس تبدیل کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے لباس کیسا کر لیا، اپنا جو زاہدانہ لباس تھا وہ اتار دیا اور ریشمی لباس پہنا، سونے کے انگوٹھیاں وہ ان کے ہاتھوں میں تھیں، ریشمی پٹکے، سر کے اوپر بہترین مرصع تاج انہوں نے رکھ لیا، اور کہا کہ اب اس طریقے سے جائیں گے تو دربار کے تقاضوں کے مطابق ہوگا۔ وہ آئے مسجد نبوی کے اندر۔ اس وقت تک مسجد میں غیر مسلم کے داخلے کا حکم خدا نازل نہیں ہوا تھا۔ وہ آگئے مسجد کے اندر، بھائی مسلمانوں کے نبی سے ہمیں ملاقات کرنی ہے۔ گئے تو کون ہے؟ کہیے ہیں۔ اب جب پہنچے پیغمبر اکرم کے سامنے تو پیغمبر اکرم نے منہ پھیر لیا، یہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، انہیں توقع نہیں تھی۔ جو ان کی انٹیلیجنس رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا نبی بہت با اخلاق، انتہائی با مروت، لوگوں سے انتہائی مروت کے ساتھ، نفاست کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے۔ جب وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو منہ پھیر لیا، تو پہلا امپریشن ذہن میں یہ آیا کہ شاید انہوں نے دیکھا نہیں۔ وہ پھر کر دوسری طرف سے آئے پیغمبر اکرم کی توجہات جذب کرنے کے لیے، پیغمبر اکرم نے پھر منہ پھیر لیا۔ یہ لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ ان کا اخلاق ایسا اور ان کا اخلاق ویسا، اور یہ تو ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں۔ باہر آئے، اور جب باہر آئے تو ایک صاحب نظر آئے، وہ کسی سے تو پوچھیں، ایک صاحب نظر آئے، نام نہیں لے رہا، اسی سے آپ سمجھ جائیے، ایک صاحب نظر آئے،
اور ان سے پوچھا کہ بھائی ہم آپ کے رسول کے پاس مہمان بن کر آئے ہیں، یہ دیکھیے بن بلائے نہیں ہیں، ہمیں تو دعوت دی گئی تھی. کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور ہم نے تو آپ کے رسول کے اخلاق کی بڑی تعریف سنی تھی. کہ ہاں بات یہ بھی صحیح ہے، اخلاق تو ان کا ایسا ہے اور اخلاق تو ان کا ویسا ہے. کہ مگر ہمارے ساتھ تو یہ ہوا، منہ پھیر لیا، دوسری مرتبہ کوشش کی پھر منہ پھیر لیا. اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس کے بارے میں تو میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. دوسرے صاحب نظر آئے تو ان کے پاس گئے، ان کا بھی نام نہیں لے رہا، اسی سے آپ اندازہ کر لیں. اور پھر گئے ان کے پاس اور کہا کہ جناب یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، ہم بن بلائے نہیں ہیں. اسی ردیف اور قافیے میں انہوں نے اپنا مدعا ان کے سامنے پیش کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ تو اخلاق تو ان کا بہت اعلیٰ ہے، مگر اب یہ تمہارے ساتھ کیوں ہوا یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کہا پھر بتائیے کس کے پاس جائیں جو کچھ کہہ سکتے ہیں. اب دور سے نظر آئے مولا کائنات، اور اب یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا، یہ بچپن سے رسول کے ساتھ ہیں، یہ رسالت کے مزاج کے آشنا ہیں، آشنا مزاج رسالت ہیں، ان سے جا کر پوچھیے، یہ شاید آپ کی کچھ مدد کر سکیں. تو ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہی مدد کر سکتے ہیں، یہی مدد کر سکتے ہیں. اب یہ لوگ آئے مشکل کشا کے پاس، اور آ کر انہوں نے کہا وہی والی باتیں کہ ہم نے تو بہت اخلاق کی تعریف سنی تھی، کا کوئی شک ہی نہیں ہے، کہ مگر ہمارے ساتھ تو یہ ہوا. اب امیر المومنین نے سر سے لے کر پیر تک نظر ڈالی اور کہنے لگے اسی حلیے میں گئے تھے، اسی حلیے میں گئے تھے. اب وہ کہتے ہیں جی 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 اسی حلیے میں گئے تھے، یعنی ہم نے کوئی دربار کے آداب کی خلاف ورزی تھوڑی کی ہے، اسی انداز سے گئے تھے. اب مولا کائنات کہتے ہیں کہ ارے یہ کیا سوانگ تم نے رچایا ہے، تم تو زاہد ہونے کے دعوے دار ہو، تاریخ و دنیا ہونے کے دعوے دار ہو. علامہ سید علی نقی صاحب اس پر تبصرہ فرماتے ہیں کہ اگر قیصر و کسریٰ کے نمائندے ہوتے تو پیغمبر اکرم اسی اسٹائل میں ان کو ایکسیپٹ کر لیتے، مگر ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر اکرم اس طریقے کو پسند کریں گے، لہٰذا انہوں نے اپنا روٹین کا انداز تبدیل کیا تھا. پیغمبر اکرم نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا. مولا کائنات نے رہنمائی کر دی اور کہا کہ جاؤ اپنا جو روٹین کا لباس ہے وہ پہنو، زیب تن کرو، اور پھر جاؤ پیغمبر اکرم کے پاس اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. اب انہوں نے اپنا روٹین کا زاہدانہ لباس پہنا اور مسجد نبوی کے اندر آئے. کہاں تو وہ انداز تھا کہ پیغمبر اکرم نے رخ پھیر لیا تھا، اور اب جب یہ اندر آئے ہیں تو پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں. کیا ہو، گفتگو کرنے کے لیے آئے ہو، بات کرنے کے لیے آئے ہو، آؤ میں تم سے بات کروں گا، اور بٹھا لیا، پہلو میں بٹھا لیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو پہلو میں بٹھایا ہے یہ اخلاق کا مظاہرہ ہے یا ایمان متعدی ہو کر ان تک چلا گیا؟ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلو میں بٹھانا کسی کے مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ پیغمبر اکرم کے اخلاق کی دلیل ہے، ورنہ بیٹھے تو ہیں یہ بھی پہلو میں اور کافر کے کافر ہی رہے. تو اب پیغمبر اکرم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور اب وہ آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی. ان کی طرف سے سوال، آپ نے ہمیں دعوت دی، ہم تو ویسے ہی اللہ کو مانتے ہیں، ٹرینٹی ڈسکس ہو رہا ہے، تسلیس کا عقیدہ ڈسکس ہو رہا ہے، ان دا نیم آف دا فادر دا سن اینڈ دا ہولی گھوسٹ، باپ کے نام سے، بیٹے کے نام سے، روح القدس کے نام سے، تین بھی ہیں، ایک بھی ہیں، توحید کے قائل بھی ہیں اور خدا کا بیٹا بھی مان رہے ہیں، جو اسلام کے نزدیک ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لہٰذا آپ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتیں دیکھنا شروع کریں، توحید پر آپ کو گفتگو ملے گی تاکہ شرک کی نفی ہو جائے، توحید کی آپ کو آیتیں ملیں گی تاکہ شرک کی نفی ہو جائے. اور اگلا جملہ عرض کروں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی منزلت، اس کا ذکر ملے گا، مریم سلام اللہ علیہا کا جو مرتبہ ہے اس کا ذکر ملے گا. یہ کیوں؟ توحید کی آیتیں اس لیے تاکہ شرک کی نفی ہو جائے، اور ان ہستیوں کی عظمت کا اظہار اس لیے تاکہ وہابیت کی نفی ہو جائے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ جو پروردگار کے مقرب بندے ہیں، پروردگار عالم کے چنیدہ بندے ہیں، پروردگار عالم ان کی توہین برداشت کر لے گا، پتن ایسا نہیں ہوگا. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ خدا کے رسول تھے، اولو العزم رسول تھے، ان کو یہ معجزات دیے گئے، پروردگار عالم نے کماری مریم سے ان کی تخلیق اور ان کی ولادت کا اہتمام کیا، معجزانہ انداز سے ان کی ولادت ہوئی، انہیں کلمہ خدا کہا گیا. یہ انداز آپ کو نظر آئے گا. اسی میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی آپ کو ملے گا, یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک واصطفیٰ کے علی نساء العالمین. اے مریم, فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا, مطہر بنایا اور عالمین کی عورتوں میں ممتاز کیا. یعنی یقین جانیے برادران عزیز, یہ فرشتوں کی جو گفتگو ہے نا جناب مریم کے ساتھ, اس نے بہت سے مسائل حل کر دیے, اس نے بہت سے مسائل حل کر دیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, بھائی بی بی کے کتنے نام ہیں جناب سیدہ کے؟ بہت سے نام. فاطمہ بی بی کا نام ہے, سیدہ بی بی کا نام ہے, زکیہ شہزادی کا نام ہے, راضیہ, مرضیہ, طاہرہ, بتول, ازرا, کتنے نام ہیں. کوثر جناب سیدہ کا نام ہے, لیلۃ القدر ایک مزداق جناب خاتون جنت, اتنے نام. شہزادی کونین کے ہیں, سیدہ کے ہیں. انہی ناموں میں ایک نام ہے محدثہ. محدثہ, محدثہ کا مطلب کیا ہے؟ محدثہ کا مطلب وہ ہے کہ جس سے فرشتوں نے گفتگو کی. محدثہ کا مطلب ہے جس سے ملائکہ نے, فرشتوں نے گفتگو کی. اچھا, اس پر اعتراض کیا گیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ کی یہ فضیلت ہو کہ وہ فرشتوں سے گفتگو کر رہی ہیں. ہم نے کہا پہلے اپنے آپ کو کریکٹ کریں, پہلے اپنے آپ کو درست کریں. کیا مطلب؟ آپ نے نہیں کہا کہ جناب سیدہ محدثہ ہیں؟ بالکل کہا. کہ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ فرشتوں کے ساتھ جن کی گفتگو ہوئی, کہا یہاں تک بالکل ٹھیک ہے. کہ اسی کے لحاظ سے تو ہم نے کہا. اعتراض یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ کی یہ فضیلت ہو کہ وہ ملائکہ سے گفتگو کریں. ہم نے کہا اسی پر اپنے آپ کو کریکٹ کریں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ زہرا کی فضیلت ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے گفتگو کی. ہم نے قطعاً نہیں کہا, ہم نے قطعاً نہیں کہا, خدا کی قسم نہیں کہا کہ یہ سیدہ کی فضیلت ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے گفتگو کی. ہمارا مجمع نظر تو یہ ہے کہ یہ ملائکہ کی فضیلت ہے کہ وہ جناب سیدہ سے گفتگو کر رہے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. کہ یہ مسئلہ پھر حل کیسے ہوا؟ کہ حل تو ہو گیا جب پروردگار عالم مریم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مریم سے فرشتوں نے گفتگو کی. تو اگر مریم سے فرشتے گفتگو کر سکتے ہیں تو فخر مریم سے بھی یقیناً گفتگو کر سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں, تثلیث کے عقیدے پر تنقید, شرک پر تنقید, توحید کی وضاحت, حضرت عیسیٰ کا مرتبہ, جناب مریم کی منزلت, یہ سب سمجھایا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں سننے کے باوجود جو نصارہ نجران ہیں وہ اس سوال پر اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ رسول مانتے ہیں, کلمہ خدا مانتے ہیں, سب ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ کہا کہ نہیں, بیٹا تو نہیں مانتے, بیٹا ماننے سے تو معذور ہیں. بیٹا اگر مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کی خدائی میں اس کو شریک مانتے ہیں. بیٹا اولاد یہ تو باپ کے وجود کا ایکسٹینشن ہوتا ہے. اگر بیٹا مان لے تو اس کا مطلب یہ, بھائی انسان کی اولاد انسان, تو اگر خدا کی اولاد ہے پھر وہ خدا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. باپ بیٹا ہونا یہ خدا کی صفت نہیں, خدا کی شان کے خلاف. مالک وہ سب کا ہے, معبود وہ سب کا ہے, لیکن اگر کہو کہ باپ, باپ ہونا شان پروردگار کے خلاف ہے, بیٹا ہونا یہ شان پروردگار کے خلاف ہے. کہ اگر ایسا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کے باپ کا نام بتائیے. عجیب سوال ہے, عجیب سوال ہے جو نصارۂ نجران نے کیا کہ پھر ان کے باپ کا نام بتائیے. کہ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے. کہ بغیر باپ کے تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا, یہ ہے ان کا آرگومنٹ کہ بغیر باپ کے تو کوئی پیدا نہیں ہوتا. اب ذرا آیا مباہلہ سے دو آیت پہلے دیکھیے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے حبیب ان سے کہیے ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ ہے کا مسئلہ آدم. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. تم آدم کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کہا مانتے ہیں. آدم کا کوئی باپ تھا؟ نہیں. آدم کی کوئی ماں تھی؟ نہیں. तो वो खुदा जो आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर सकता है, वो ईसा को बगैर बाप के तनहा माँ से क्यों पैदा नहीं कर सकता? आप इंसाफन देखें तो बड़ा कन्विंसिंग आर्गुमेंट है, अलहक मिन रब्बे फला तकुम मिनल मुमतरीन, हक तुम्हारे रब की तरफ से है, खबरदार शक करने वालों में से मत हो जाना। वो फिर भी कह रहे हैं, वो फिर भी कह रहे हैं कि हमारी बात दुरुस्त। ये वो मंजिल है कि जहां पर आया मुबाहला नाजिल हुई। अब तक क्या नाजिल हो रहा था? आयतें ही नाजिल हो रही थी। फमन हाज जगह फीह मिन बादे मा जाअका मिनल इल्म, ए हबीब इल्म तो आ चुका, अब तो ये खामा खां की बहस है, समझने के लिए तो बहस नहीं हो रही, अब तो ये खामा खां की बहस है, बहसा बहसी है, जिद्दम जिद्दा है, ये कोई लॉजिकल डिस्कशन तो अब नहीं हो रहा, अब तो खामा खां की जिद है। तो अब क्या किया जाए? फमन हाज जगह फीह मिन बादे मा जाअका मिनल इल्म, ए हबीब कज़िया ईसा में इल्म आने के बाद अगर कोई कट हुज्जती करे तो अब हम मजीद आयतें नाजिल नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? फकुल तआलो, इनसे कहिए कि हम अपने बेटों को ले आए, तुम अपने बेटों को ले आओ। व निसा आना व निसा आको, हम अपनी औरतों को ले आए, तुम अपनी औरतों को ले आओ। व अनफोसना व अनफोसकुम, जिसको हम अपना नफ्स समझते हैं उसको हम ले आते, जिसको तुम अपना नफ्स अपनी जान समझते हो तुम ले आओ, फिर हम मुबाहला करते हैं। देखिए बरादरा ने अजीज, बहुत तवज्जो कीजिएगा, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई ये कहना चाहता है कि हमारे लिए किताब काफ़ी है, तो वो ज़रा गौर करे कि अब तक क्या नाजिल हो रहा था, आया मुबाहला तक क्या नाजिल हुआ? कुरान ही तो नाजिल हुआ, और अब परवरदिगार ने कहा कि ए हबीब मजीद कुरान नाजिल नहीं करेंगे इस बाब में, अब कुरान नहीं लाएंगे, तो अब आप क्या लेकर जाइए? कि इनको लेकर जाइए। तो खुदा ने समझा दिया कि जहां कुरान काफी नहीं होता वहां इनको लाया जाता है। जहां कुरान काफी नहीं होता वहां पर इनको लाया जाता है। न दो अपना आना व अपना हुक्म, अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए कि हुक्म क्या है? पैगंबर अकरम तो हुक्म खुदा पर अमल करेंगे ना। न दो अपना आना व अपना हुक्म, हम क्या करें? हम अपने बेटों को आवाज़ दें, निदा दें, बुलाएं। हम अपनी औरतों को आवाज़ दें, निदा दें, बुलाएं। लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। हम अपने नफ्सों को आवाज़ दें, निदा दें, बुलाएं। तो बुलाने का अंदाज़ क्या होता है? पैगंबर अकरम कैसे बुलाएंगे? ये तो तय है ना कि अपना अना का मिज़दाक़ है हसन और हुसैन, निसा अना का मिज़दाक़ है जनाब सैयदा, अनफुसना का मिज़दाक़ है अमीरुल मोमिनीन। ये याद रखिएगा, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इस बारे में इख्तलाफ करें। देखिए सऊदी अरब से जो तर्जुमा और तशरीह शाया होता है ना, और हर साल हाजियों को दिया जाता है, उसको जरा जाकर चेक कीजिए। मसला ये है कि इब्ने तैमिया ने भी माना, हर आयत का इनकार किया कि मौला की फजीलत में ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मगर मसला ये है कि ये जो मोबाइले वाली आयत है उसकी तशरीह तो सही मुस्लिम में मौजूद है, सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, और इब्ने तैमिया ने सही मुस्लिम ही का हवाला दिया। उन्होंने कहा इस पर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसलिए कि सही मुस्लिम में नाम मौजूद है। अब इब्ने तैमिया ने मान लिया तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब ने मान लिया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब ने मान लिया तो वहाँ से शाया होने वाले तशरीही नोट के अंदर भी नाम लिखना पड़ा, नाम लिखना पड़ा। अच्छा मसला ये है कि बरादरा ने अजीज सही मुस्लिम में आ गया। मुफ्ती नसीरुल इश्तिहादी, उनका बड़ा प्यारा तबसरा है कि भाई अब तो सही मुस्लिम में आ गया, अगर सही मुस्लिम की भी बात कबूल नहीं करोगे तो सब कुछ रहोगे, सही मुस्लिम नहीं रहोगे। जो सही मुस्लिम की बात भी ना माने तो फिर वो सब कुछ हो सकता है, सही मुस्लिम नहीं हो सकता। तो अब सही मुस्लिम के अंदर भी आ गया, उन्होंने भी मान लिया, इन्होंने नोट में लिख दिया। मैं एक जुमला कहने की जसारत करूँ, यहाँ पर इख्तलाफ करने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? मामला था झूठों पर लानत करने का, किसी और के आने की हिम्मत ही नहीं हुई। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब अल्लाह मकामहू याद आए, वो भी आप जानते हैं नुक्ता रस्सी उन पर ख़त्म थी, लफ्ज़ों को जिस तरह से इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर तो हुआ ये कि पैगंबर अकरम जब चले हैं ना, अपना अना निसा अना अनफुसना, तो बाद अफराद आए तखय्युल खतीब का, کہ بعض افراد آئے کہ اللہ کے رسول کچھ گنجائش ہے کہ ہم بھی آ جائیں، کہ آیت نہیں پڑھی، لفظ عربی کا ہے مگر اردو میں استعمال، کہا کہ آیت نہیں پڑھی، کہا حضور ہم تو آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، کہ قرآن نے کہہ تو دیا جن کو لے جانا تھا لے جا رہا ہوں، اب نہ آنا، تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز یہ قضیہ ہے، یہ جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے، تو اب پیغمبر اکرم کو حکم دیا جا رہا ہے آواز دو ندا دو بلاؤ، اب نہ آنا کون ہے؟ حسن اور حسین، نساء آنا کون ہے؟ جناب سیدہ، انفسنا کون ہے؟ مولا کائنات، تو اب مجھے بتائیے کہ جب حکم ہے کہ ان کو بلائیے تو پیغمبر کیسے بلائیں گے؟ عربی میں حرف ندا ہے یا کہہ کر مخاطب کیا جائے بلانے کے لیے، تو جب خدا نے کہا ندعو ابنا انا، اے حبیب اپنے بیٹوں کو آواز دیجئے، تو پیغمبر کہیں گے نا یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین کہیں گے، اور جب خدا یہ کہہ رہا ہے اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور لے جانا ہے جناب سیدہ کو، تو پیغمبر اکرم کہیں گے نا یا فاطمہ، اور پھر آخری کہ انفسنا، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں، ہم اپنی جان کو بلائیں، ہیں علی کے سوا کوئی اور نہیں، تو پیغمبر کہیں گے نا یا علی یا علی یا علی، اے علی آؤ میرے پاس، اے علی آؤ میرے پاس، اے علی آؤ میرے پاس، یہی ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی مشکل اور کوئی پرابلم آ جائے تو مدد کے لیے انہی کو پکارا جائے گا، ہم پکارتے ہیں اپنی مشکل آسان کرنے کے لیے، نبی پکارتے ہیں دین کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اب پیغمبر اکرم لے کر تو چلے، زمخشری صاحب کشاف، برادران اہل سنت محترم، برادران اہل سنت کے بہت معروف مفسر ہیں، یعنی امام فخر الدین رازی کے لیول کے، ان کی تفسیر کبیر بہت مشہور ہے، زمخشری کی تفسیر کشاف بہت مشہور ہے، اتنی مشہور کہ علامہ اقبال نے کہا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یعنی دو نمائندہ، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، جب نمائندہ دو تفسیروں کا ذکر کرنا ہوا تو ڈاکٹر اقبال نے زمخشری کی کشاف کا ذکر کیا، فخر الدین نے راضی کی تفسیر کبیر کا ذکر کیا، اتنی اہم تفسیر ہے زمخشری کی کشاف، اور اس کے اندر آپ کو یہ جملے ملیں کہ پیغمبر اکرم لے کر چلے، اور کس شان سے لے کر چلے، پیغمبر اکرم جا رہے ہیں، گود میں حسین ہے، انگلی تھامے ہوئے حسن ہے، پیچھے جناب سیدان، اور پیچھے امیر المومنین ہیں، کمال ہے، یعنی قرآن نے ترتیب کیا بتائی تھی، ابنا انا، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، سب سے پہلے حسن اور حسین، پھر اس کے بعد نساء انا، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں جناب سیدہ، اور پھر اس کے بعد انفسنا، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں امیر المومنین، ترتیب بھی وہی رکھی پیغمبر اکرم نے جو پروردگار عالم نے بیان فرمائی تھی، اسی کو بعض خطبہ نے کہا کہ ذرا دیکھیے عظمت جناب سیدہ، کہ درمیان میں اس شان سے رکھا کہ ایک طرف نبوت پہرا دے رہی ہے، دوسری طرف سے ولایت پہرا، ایک طرف سے نبوت کا پہرا ہے، دوسری طرف سے ولایت امیر المومنین کا پہرا ہے، اور اب چلے، اور جب پہنچے ہیں میدان میں تو وہ مباہلے سے دستبردار ہو گئے، انہوں نے کہا تفسیر کشاف کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا اور بدعا کی، اگر انہوں نے بدعا کی تو یاد رکھنا کوئی عیسائی روئے زمین پر نہیں بچے گا، یہ شخصیات وہ ہیں کہ اگر انہوں نے پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگی تو پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا، کمال ہے، کمال ہے، اگر انہوں نے پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگی تو پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا، دیکھیے برادران عزیز لعنت سے بچ گئے، موبائلے سے دستبردار ہو گئے، لعنت سے بچ گئے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ علامہ رشید ترابی آل اللہ مقامہ، انہوں نے اتنا خوبصورت اس کا تجزیہ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر موبائلہ ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ سامنے سے کون آتا ہے، जब मुबाइला से दस्तबरदार हो गए तो पता नहीं चल सका। देखिए यहाँ से तो जो गए हैं वो सबके सामने हैं, अबना अना हसन और हुसैन, निसा अना खातून जन्नत, अनफुसना मौलाए कायनात। तो अबना अना का पता चल गया, निसा अना का पता चल गया, अनफुसना का पता चल गया, लेकिन अबना अकुम कौन थे, निसा अकुम कौन थी, अनफुसकुम कौन थे, ये तो पता ही नहीं चल सका। मैदान मुबाहला में गए तो वो दस्तबरदार हो गए, उन्होंने कहा हम मुबाहला नहीं कर रहे। अजीब है, जब दस्तबरदार हो गए तो पता नहीं चल सका, मामला राज में रह गया कि अबना अकुम कौन, निसा अकुम कौन, अनफुसकुम कौन। अल्लामा रशीद तुराबी फरमाते हैं कि कोई बात नहीं, आज ये मामला राज में रह गया तो राज में रहने दो, मगर मयार तो हमें समझ में आ गया ना। मयार क्या था, अगर सामने आ जाते तो क्या बनते, तो बनते मलऊन, तो उनकी गर्दनों में लानत का तौफ होता। तो ये तो हट गए, सामने नहीं आए तो मामला राज में रह गया, मगर मयार हमें समझ में आ गया कि जो इनके मुकाबले पर आए वो मलऊन होता है। अब अगर मयार ये है कि जो इनके मुकाबले पर आए वो मलऊन होता है, तो तारीख में देख लो जो हसन और हुसैन के मुकाबले पर आए वो भी मलऊन, जो अली के मुकाबले पर आए वो भी मलऊन, और जो सैयदा के मुकाबले पर आए वो भी मलऊन। और यहीं से हमें ये भी समझ में आ गया कि लानत गाली नहीं होती, लानत गाली नहीं होती, लानत है बद्दुआ, रहमत खुदा से दूरी की बद्दुआ। जिस तरह से रहमत खुदा की दुआ दुरूद है सलवात, कह अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, बद्दुआ यानी रहमत खुदा का दूर होना, जिसके नतीजे में फिर अजाब नाजिल होता है। आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज, ये है माया। अब यहां पर हमें समझ में आ गया कि जब दीन पर वक्त आता है तो अबना अना निसा अना अनफुसन लेकर चला जाता है, यानी अजीब है। ये मयार अगर वाजे हुआ तो फिर उसके बाद हुसैन की स्ट्रेटेजी समझ में आती। तो सब कह रहे थे कि आप बीबियों को क्यों लेकर जा रहे हैं, ये सवाल करने वाले मुबाहला को भूले हुए थे। हुसैन ने फैसला किया कि मैं सानिया जहरा को ले जाऊंगा ताकि निसा अना का मिसदाक रोशन हो जाए, मैं अब्बास को ले जाऊंगा ताकि अनफुसना का मिसदाक रोशन हो जाए, मैं सैयद सज्जाद को और बाकिर को लेकर जाऊंगा ताकि अपना अना का मिसदाक रोशन हो जाए। और मुस्लिम बिन अकील उन्हीं के सफीर तो हैं, वो भी अपने साथ अपना अना को लेकर चले। आज जाहिर है कि तिफलान मुस्लिम के हवाले से तबरुकात को बरामद हो रहा है। मैं कुछ तस्करा इमाम के सफीर का भी करना चाहूँगा और सफीर हुसैन के उन बच्चों का भी जिक्र करना चाहूँगा। चार बेटे हैं, दो करबला में शहीद हो गए, दो कूफा में शहीद हो गए। बेटियाँ हैं वो भी सफर में साथ साथ। अजीब अल्फाज है रिवायात के कि जनाब अकील मौलाए कायनात के भाई हैं और जनाब मुस्लिम मौलाए कायनात के दामाद हैं, यानी हुसैन के फर्स्ट कज़न भी हैं और हुसैन के बहनोई भी हैं। जनाब रुकैया जनाब मुस्लिम की जौजियत में है और ये औलाद है। ज़रा देखिए पैगंबर अकरम के हवाले से ये मिलता है कि एक मरतबा पैगंबर अकरम ने जनाब अकील को देखा और आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने देखा कि पैगंबर अकरम अकील को देखकर आंसू बहा रहे हैं, तो सवाल किया अल्लाह के रसूल अकील को देखकर रोने की वजह, ताकि अकील को देखकर इसलिए रो रहा हूँ कि जब मैं अकील को देखता हूँ तो अकील का वो लाल याद आता है जो मेरे लाल पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहा है। अकील का लाल मुस्लिम, मेरे लाल हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करेगा। अजीजान आप जानते हैं गरीबुल वतनी बहुत बड़ी मुसीबत है और मुस्लिम में नकील कूफा की गलियों में तन्हा, कभी इस गली में कभी उस गली में, कूफा बेवफा हो चुका, मुस्लिम में नकील तन्हा हो चुके हैं। दारुल अमारा पर इब्न ज़ियाद का कब्ज़ा है और मुस्लिम का ना कोई जानने वाला है ना कोई पहचानने वाला है। और ऐसे में जनाब मुस्लिम बिन अकील एक मोमिना के घर के पास टेक लगाकर बैठ गए। उस मोमिना ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक अजनबी मुसाफिर मेरे घर पर बैठा हुआ है, दरवाजे पर चौखट पर बैठा हुआ है। उसने कहा कि ऐ शख्स, शहर के हालात बहुत नामुनासिब हैं, जा अपने घर को चला जा। मैं एक शरीफ औरत हूँ, पसंद नहीं करती कि कोई अजनबी इस तरह से मेरे घर के पास बैठे। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने हसरत के साथ कहा, ऐ मोमिना, घर तो यकीनन मैं चला जाऊँ, मगर एक बात बता कि जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ जाए। अजीब हसरत व यास का जुमला है, अजीब बेकसी का जुमला है। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने इरशाद फरमाया, वो मोमिना तौआ वो सवाल करती है, मन अंता, आप हैं कौन? और अब जनाब मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, मैं हुसैन का सफ़ीर मुस्लिम बिन अकील। वो मोमिना जब सुनती है इमाम हुसैन का नाम, हाथ जोड़कर कहती हैं, आका जादे, मेरा घर आपकी खिदमत के लिए हाजिर, ये गरीब खाना आपके लिए, अंदर तशरीफ लाइए, मेरे मेहमान बनिए, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। जनाब मुस्लिम बिन अकील घर में तशरीफ तो ले गए, मगर ये रात, पूरी रात मुस्लिम बिन अकील ने इबादत में बसर की, पूरी रात इबादत में बसर की। तस्बीह हो, तमजीद हो, तहलील परवरदिगार, अल्लाह अकबर की सदाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएँ। आपको याद है ना कि हुसैन इब्ने अली ने भी आखिरी रात इबादत में बसर की थी। ये आखिरी रात कामिलन इबादत में बसर करने की तमहीद भी मुस्लिम बिन अकील ने फराहम की, पूरी रात इबादत परवरदिगार में गुजार दी। यहाँ तक कि जब सुबह नमोदार हुई, फरीजा दोगाना से मुस्लिम बिन अकील फारिग हुए और अब महसूस कर चुके हैं कि मुझे घेर लिया गया है, फौजें आ चुकी हैं। उसी मोमिना के ना अहल बेटे ने दरबार में जाकर इत्तला कर दी और अब मोहम्मद इब्ने अशअस सिपाहियों को लेकर जनाब तौआ के घर को घेर चुका है और जनाब मुस्लिम बिन अकील तलवार खींच कर बाहर जाना चाहते हैं। मगर जैसे ही बाहर जा रहे थे, तौआ ने कहा, शहजादे, अगर आप घर में रहकर अपना दिफा करेंगे तो बेहतर दिफा कर पाएंगे। क्या अजीब जुमला है, तो जनाब मुस्लिम ने कहा। मुस्लिम कहते हैं, मोमिना, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं घर में रहकर अपना दिफा बेहतर तौर पर कर सकूँ, मगर ये तो तय है ना कि ये फौजें बेहया तेरे घर में दाखिल होंगी, तेरी हुरमत पामाल होगी, तेरे हिजाब के खिलाफ होगा, तेरी पर्दा दरी होगी। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती है कि मेरी वजह से किसी मोमिने के पर्दे में किसी किस्म का खलल आए। मैं आप सब की तरफ से हाथ जोड़कर कहूं, ऐ अकील के गैरतदार मुस्लिम, जरा शामे गरीबा में आकर देखिए, आज एक आम मोमिना के पर्दे का आपको इतना ख्याल है, मगर देखिए शामे गरीबा में वो खेमे जल गए, चादरें लूट ली गई हैं। मोहम्मद इब्ने अशअस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, अकील का शेर लड़ रहा है और मोहम्मद इब्ने अशअस बार बार फौज मंगवा रहा है। इब्ने ज़ियाद ने पैगाम भिजवाया कि एक इंसान को गिरफ्तार करने के लिए आखिर किस कदर फौज की जरूरत है। इब्ने अशअस ने कहा, हमने किसी बनिए बक्काल को गिरफ्तार करने की नहीं ठानी है, ये हाशमी शेर है, ये हाशमी शहजादा है, अगर सारी फौजें मिलकर भी इसे गिरफ्तार कर ले तो गनीमत जानना। मगर किया गया, गढ़े में गिराया गया, मुस्लिम जख्मी हो चुके थे, गिरफ्तार किया गया, हाथों को बांध दिया गया, पुश्त के पीछे हाथों को बांध दिया गया, गिरफ्तार करके लाया गया। और जब आए हैं दरबार में, पूरे दरबार को देखा, इब्ने ज़ियाद को भी देखा, सबको देखा और कहा, अस्सलामु अला मन तबाल हुदा, जो हिदायत की इत्तिबा करे उस पर सलाम। किसी ने कहा, ऐ मुस्लिम, इब्ने ज़ियाद अमीर है, अमीर को सलाम कर। मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, माली अमीरुन सिवल हुसैन। कौन इब्ने ज़ियाद और कैसा इब्ने ज़ियाद, कौन सा अमीर और कहां का अमीर? अगर मुस्लिम बिन अकील का कोई अमीर है तो वो ज़हरा का लाल हुसैन है। मैं हुसैन के सिवा किसी को अपना अमीर मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इब्ने ज़ियाद से तफसीली गुफ्तगू हुई और फिर उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने कत्ल का हुक्म दे दिया। बकर इब्ने हुमरान वो मुस्लिम बिन अकील को लेकर चला बाम पर, छत पर, दारुल अमारा की छत पर मुस्लिम बिन अकील पहुंचे हैं और वहां पर मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करने के लिए तलवार उठाई और फेंक दी। बहुत तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान, बकर बिन हमरान ने अपनी तलवार फेंक दी और दौड़ता हुआ गया इब्ने ज़ियाद के पास, हाथ कांप रहे हैं, पैरों में राशा है। इब्ने ज़ियाद ने सवाल किया, मुस्लिम को कत्ल किया? बकर बिन हमरान कहता है, नहीं अमीर, मैं कत्ल नहीं कर पाया। क्या क्या वजह है? जब मैंने तलवार उठाई तो अल्लाह के रसूल नजर आए, मैंने अल्लाह के रसूल को देखा, वो कह रहे थे अरे मेरे बच्चे ने क्या तकसीर की है कि उसे बेगुनाह कत्ल किया जा रहा है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, जा तेरा वहम है, जा तेरा वहम है, अल्लाह के रसूल नहीं है, तेरा वहम है। वो वापस आया और इतनी देर में जनाब मुस्लिम बिन अकील छत की दीवार के करीब हो चुके थे, नीचे लोग नजर आ रहे थे और वो ईद की तैयारी कर रहे थे, अपने कांधों पर अपने बच्चों को बिठाया हुआ था, तमाशा देख रहे थे कि अभी मुस्लिम का सर काट कर जमीन पर फेंका जाएगा। ऐसे में मुस्लिम बिन अकील ने कूफा वालों को मुखातब करके कहा, ऐ कूफा वालों, जो तुमने किया उसका क्या शिकवा करना, मगर ऐ कूफे वालों, अगर हो सके तो मेरी वसीयत याद रखना, कुछ दिनों के बाद मेरे दो बच्चे यहां पर लाए जाएंगे। कुछ दिनों के बाद मेरे दो बच्चे यहां पर लाए जाएंगे। ऐ कूफे वालों, उन बच्चों को यह मत बताना तुम्हारा बाप यहां पर कत्ल किया गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तहम्मुल नहीं कर पाएंगे। मैं हाथ जोड़कर कहूं, ऐ मुस्लिम बिन अकील, उन बच्चों को बताना तो बताना है, अरे हारिस की तलवार चल रही थी, बच्चे फरियाद कर रहे थे, अरे हमें बाजार में लेकर बेच डाल, अरे हमारे साथ कोई और सलूक कर, मगर तलवार चलती चली गई। बड़ा कह रहा था छोटे को मेरे सामने कत्ल ना करो, छोटा कह रहा था मेरे बड़े भाई को मेरे सामने ज़िबा मत करो, मगर हारिस की तलवार चली, बड़ा भी ज़िबा हुआ।